الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جان لو کہ تمہارے میں اللہ کے رسول موجود ہے. اگر وہ رسول تمہاری بہت ساری باتوں کو ماننے لگے تو مشکل میں پڑ جائیں گے، لیکن اللہ تعالی نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، اس کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسند کر دیا. اور ایسے ہی لوگ سیدھی راہ کے اوپر ہیں، یہ اللہ کی مہربانی اور اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے بڑی حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بڑی نعمت یاد دلائی، اور وہ نعمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا. کہ تمہارے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. لہذا تم کو ہر کام نبی کو پوچھ پوچھ کے کرنا چاہیے، چاہے وہ کام دین کا ہو یا دنیا کا ہو، کوئی بھی کام ہو، ہر کام کے اندر نبی سے تم کو مشورہ لینا چاہیے. اور جب آج دنیا میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، تو جو علماء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جانتے ہیں، حضور کی سنت اور سیرت کو جانتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھ پوچھ کر کے تمہیں کام کرنا چاہیے. بعض مرتبہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ تو میرے دنیا کا کام ہے، میرے گھر کا، میری پرسنل لائف کا کام ہے، اس میں کیا پوچھنے کا؟ اس میں آدمی اپنی مرضی سے کرنے لگتا ہے. لیکن صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ ہو یا دنیا کا کوئی کام ہو یا اپنی فیملی کا کوئی پرابلم ہو، اللہ والوں سے پوچھ کر کے کرو تو انشاءاللہ اس کے اندر خیر اور برکت ہوگی. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کتنے اونچے درجے کے انسان تھے، ان کو دعوت و تبلیغ کی زبان کہا جاتا تھا. حضرت کی سوانح عمری چھپی ہے، لسان الدعوت و تبلیغ، عربی زبان میں 3 جلدوں میں. میں نے خود حضرت مولانا محمد عمر صاحب کی زبان سے سنا ہے کہ میں اپنے گھریلو کام کاج میں، اپنی فیملی کے پرابلم کے اندر بھی حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب سے مشورہ لیتا ہوں، اور اس مشورے پر عمل کرنے میں مجھے ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے. اور ہم نے بھی اس کے اوپر بہت تجربہ کیا ہے کہ ہر کام کا اپنے بڑوں سے مشورہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکتوں سے نوازا ہے. اور حدیث میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی بھی مشورہ کر کے کام کرتا ہے اس کو کبھی نقصان نہیں ہوتا ہے. جس نے بھی مشورہ کیا ہے اس کو کبھی نقصان اٹھانا پڑتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم نبی کو منوانے والے بنے تو نبی کو بڑی مشکل ہی آ جائے گی. جیسے آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں کہ عالموں سے مسئلہ پوچھتے ہیں یا کسی کام کا مشورہ لیتے ہیں اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جیسے چاہتے ہیں ویسا ہو جاوے، تو اس کی وجہ سے مشکل ہی آئے گی، تکلیف آئے گی. کبھی بھی منوانے کا جذبہ مت رکھو، ماننے کا جذبہ رکھو تو انشاءاللہ انسان کے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، حضور کے ساتھ رہنے کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان بٹھا دیا. تم کفر میں پیدا ہونے والے، کفر میں زندگی گزارنے والے، لیکن آج حضور کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو محبوب بنا دیا. اور ایمان کتنا پیارا ہو گیا کہ جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر یہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر اللہ تعالی نے کیسا ڈیکوریٹ کر دیا، مزین کر دیا کہ سب سے اچھی چیز تمہاری نظر کے اندر ایمان اور دین ہو گئی، اور تمہارے سامنے کفر آتا ہے، شرک آتا ہے، گناہ آتے ہیں، نافرمانی آتی ہے تو تم کو نفرت ہونے لگتی ہے کہ یہ کفر ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں، یہ اللہ کی نافرمانی ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں. یہ چیز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تم کو حاصل ہو گئی۔ یہی بات آج بھی ہے کہ جب انسان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کی مجلسوں میں رہتا ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شریعت طبیعت بن جاتی ہے۔ شریعت طبیعت بن جاتی ہے، کیا مطلب؟ کہ نماز پھر آدمی آٹومیٹک پڑھتا ہے، ٹائم ہوا خود مسجد کی طرف اس کا دل آئے گا، رمضان آئی خود روزہ رکھے گا، قرآن خود بخود آٹومیٹک پڑھنے کو دل چاہے گا، تسبیح پڑھنا خود بخود اس کا دل چاہے گا۔ گویا شریعت کے جتنے احکام ہیں ان احکام پر عمل کرنا یہ اس کی طبیعت، اس کا مزاج اللہ تعالیٰ بنا دیں گے۔ دیکھو ہماری طبیعت ہے نا، ٹائم ہوتا ہے بھوک لگتی ہے، ٹائم ہوتا ہے پیاس لگتی ہے، ٹائم ہوتا ہے نیند لگتی ہے، یہ ہمارا مزاج ہے، ہماری طبیعت ہے، ہماری باڈی کی چاہت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ شریعت کو انسان کی طبیعت اور مزاج بنا دیتے ہیں۔ جتنے کام دین کے ہیں، شریعت کے ہیں، وہ اس کی باڈی خود بخود چاہے گی، اس کی طبیعت چاہے گی کہ میں یہ کروں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جاتے ہیں، یعنی جو چیز شریعت میں حرام ہے، شریعت میں گناہ کی ہے، شریعت میں برائی کی ہے، آدمی کا مزاج اور آدمی کی طبیعت خود اس کو غلط سمجھنے لگتی ہے۔ پھر اس کو کہنا نہیں پڑتا کہ بھائی فلم مت دیکھو، آٹومیٹک اس کی طبیعت ہوتی ہے فلم نہ دیکھے، اس کی طبیعت بن جاتی ہے میوزک نہ سنے، اس کی طبیعت بن جاتی ہے، مزاج بن جاتا ہے کہ وہ گناہ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، چوری نہ کرے۔ تو جو چیزیں شریعت کے اندر حرام اور گناہ کی ہے وہ چیز اس کے مزاج میں، اس کی طبیعت میں، اس کی باڈی میں آ جاتی ہے۔ اور اس کے لیے ایک دعا بھی آئی ہے، بڑی عجیب دعا ہے، میں آپ سب کو کہتا ہوں اس دعا کو یاد کرو اور اس دعا کو اللہ سے بار بار مانگو۔ اسی آیت سے یہ دعا مستنبط ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ تو ایمان، دین، شریعت ہمارے دل کے اندر محبوب اور پیارا بنا دے، کہ ہم دین سے محبت کرے، ایمان سے محبت کرے، ایمان کے تقاضوں سے محبت کرے، دین کے تقاضوں سے محبت کرے، دین کے احکام پہ چلنے والے بن جائے۔ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا، اور اس کو ہمارے دل کے اندر مزین بنا دے، چمکا دے۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اے اللہ کفر ہے، شرک ہے، گناہ ہے، نافرمانی ہے، ان سب چیزوں کو تو ہمارے لیے ناپسند بنا دے، ہم اس کو پسند ہی نہ کرے، ہم اس سے نفرت کرنے لگے، ہم اس سے دور رہنے لگے۔ وجعلنا من الراشدین، اور تو ہم کو ایسا بنا دے کہ ہم سیدھی راہ پر چلے، دین کے راستے پر چلے، سمجھداری کے راستے پر چلے، ایسا تو ہم کو بنا دے۔ اور یہ چیز انسان کو لمبے زمانے تک بار بار اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. اللہ ہم سب کو یہ چیز اپنے کرم سے فضل سے عطا فرمائے.
وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.
کبھی کبھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں دو پارٹی بن جاوے اور دونوں پارٹیوں میں لڑائی ہونے لگے, دو فیملی میں لڑائی ہونے لگے, دو آدمیوں میں لڑائی ہونے لگے, تو ایسے موقع پر ہم کو کیا کرنے کا, ہماری کیا ذمہ داری؟ اللہ وہ ذمہ داری اس آیت کے اندر بیان فرماتے ہیں. جب دو آدمی میں, دو پارٹی میں, دو خاندان میں لڑائی ہوئے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان میں جوڑ اور صلح کرانے کی محنت کریں. یہ ذمہ داری ہے ہماری. پہلے زمانے کے اندر اسلامی حکومت تھی, اسلامک گورنمنٹ ہوتی تھی, تو جو امیر ہوتے تھے, بادشاہ ہوتے تھے, ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ مسلمانوں میں صلح کرا دے رہے. اب بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیملی والے زیادہ طاقت والے ہیں, ایک پارٹی والے زیادہ طاقت والے ہیں, تو وہ دادا گیری کریں گے کمزور لوگوں کے اوپر. تو امیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ دادا گیری کرنے والوں کو سزا دے دے کہ تم کیوں ایسی گڑبڑی کرتے ہو, صلح کر لو. اب جب اسلامک گورنمنٹ نہیں ہے, حکومت نہیں ہے, تو مسلمانوں کی جو جماعت ہوتی ہے, اس جماعت کے جو لیڈر اور ذمہ دار ہوتے ہیں, پریسیڈنٹ ہوتے ہیں, اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر جو بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے, یہ بڑے ہیں, بڑے سمجھے جاتے ہیں, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے درمیان آپس کے اندر صلح کراوے, اور سب سے پہلے ان کو سمجھاوے کہ بھائی لڑائی بند کرو, پہلا کام کرنے کا لڑائی بند کرو. جب ایک مرتبہ لڑائی بند ہو جاوے تو پھر ان کو کہنے کا کہ اب آؤ بیٹھو, سٹنگ کرو, کیا پرابلم تھا تمہارا, کیوں لڑنے کے لیے تم باہر نکلے؟ ان کی بات سننے کی, دونوں طرف کی, اور بات سن کر کے انصاف کے مطابق فیصلہ کر دینے کا. قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں, اور صلح کراتے وقت پر کسی عالم کو, مسئلے جاننے والے کو بھی ساتھ میں رکھنے کا, اور ان کو بھی, ان سے بھی مشورہ لینے کا کہ ایسے حالات ہیں, آپ قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر ہم کو راستہ بتاؤ, ہم کیسے صلح کرا رہے, مسئلہ بتاؤ. تو چونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وڈیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں, لوگ ان کی بات سنتے ہیں, ان سے ڈرتے ہیں, لیکن ان کے پاس شریعت کا علم ہوتا نہیں, دین کا علم نہیں ہوتا, تو وہ علماء کرام سے مسئلہ اور مشورہ لے کر کے پھر لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کا کام کرے. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, پاور نہیں ہے, ستا اور پولیس نہیں ہے, تو کوئی ہماری بات کو سنتا نہیں ہے, ہم نے سمجھایا, صلح کرائی, لیکن ہماری بات سنتے نہیں, لڑتے رہتے ہیں. تو پھر ایسے موقع پر یہ کرنے کا کہ اپنے کو ایک سائٹ کے اوپر ہٹ جانے کا, کسی کے ساتھ نہیں رہنے کا, نہ ادھر کی پارٹی کے ساتھ نہ ادھر کی پارٹی کے ساتھ, دونوں کو صاف کہہ دینے کا, ہم نے تم کو سمجھایا, سمجھانے کی کوشش کی, تم مانتے نہیں ہو, تم لڑتے جھگڑتے رہتے ہو, اب ہم تم دونوں سے تعلق نہیں رکھیں گے, تم جانو تمہارا کام جانے, ہم بالکل الگ رہیں گے. تو پہلی ذمہ داری سمجھانے کی نہ مانے تو ایسی صورت میں دونوں کو چھوڑ کے اپنے کو الگ ہو جانے کا. مسلمانوں میں صلح کرانا یہ اتنا بڑا نیکی اور ثواب کا کام ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نماز کا بالکل وقت آ گیا اور حضور خود نماز کی امامت کراتے تھے. پوری زندگی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. صرف زندگی میں آخر میں جب بیمار ہوئے تو چند نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی. حضور نماز پڑھانے کے لیے آ رہے, نماز کی تیاری, اتنے میں پتا چلا کہ مدینہ میں کسی فیملی کے اندر لڑائی ہوئی. تو حضور نے فوراً ایک صحابی کو یوں فرمایا, آج میری جگہ تم نماز پڑھا دینا. دیکھو کتنا اہم مسئلہ کہ حضور نے خود نماز نہیں پڑھائی, کسی کو کہا کہ نماز پڑھا دینا, اور حضور فوراً جہاں وہ فیملی رہتی تھی کہیں دور, وہاں حضور تشریف لے گئے اور جا کر کے حضور نے سب سے پہلے اس فیملی کے اندر صلح کرانے کا کام کیا, اور صلح ہوئی تب حضور پھر مدینہ منورہ تشریف لائے. آپ سوچو کہ یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہوگا کہ حضور نے مسجد نبوی کی نماز چھوڑ دی, خود امامت کرانا چھوڑ دیا اور فوراً مسلمانوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. اور آج تو ہمارا حال یہ کہ کہیں لڑائی ہوتی ہے تو ہم صلح کرانے تیار نہیں ہوتے, حالانکہ اللہ نے ہم کو پوزیشن دی ہے, ہم کو عزت دی ہے کہ ہماری بات وہ سن لیں گے اور ہماری کوشش کامیاب ہو جائے گی, لیکن صلح کرانے کے لیے جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. بلکہ کیا کہتے ہیں, اپنے کو تو نیوٹرل رہنے کا, دور رہنے کا, کہیں جھگڑے میں اپنے نہیں آ جاوے, اور اس کو لوگ جو ہے شرافت اور بزرگی سمجھتے ہیں. یہ شرافت اور بزرگی نہیں ہے, جاؤ اور صلح کراؤ اور مسلمانوں کے درمیان کی آگ کو ٹھنڈا کر دو, اللہ تعالیٰ تم کو جنت میں انشاءاللہ اونچا مقام عطا فرمائیں گے اور بڑی نعمتوں سے نواز دیں گے. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انصاف کرانے کے لیے جاتے ہیں ذمہ دار لوگ, ان کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ تم صلح کرانے کے لیے جاؤ تو صلح میں تم کو بالکل بیچ میں رہنے کا, بالکل بیچ میں, یہ نہیں کہ تم کسی کی غلط فیور کرو. غلط فیور کرو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اب دو پارٹی ہے, دو آدمی ہیں لڑنے والے, کسی کے ساتھ تمہاری دوستی ہے, کسی کے ساتھ تمہاری رشتہ داری ہے, کسی کے ساتھ تمہاری محبت ہے, تو اس کی وجہ سے اس کی غلط فیور نہیں کرنے کی. اللہ نے قرآن میں فرما دیا دوسری آیت میں, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. دوستی کی وجہ سے بھی غلط فیور نہیں کرنے کی اور دشمنی کی وجہ سے بھی ناانصافی نہیں کرنے کی. کسی کے ساتھ ہماری پرانی دشمنی ہے, پرانی ناراضگی اور لڑائی ہے، آج چانس ملا تو ہم اس کے خلاف، اس کے ورودھ میں جا کر کے کہ چلو نا آج چانس ملا ہے پرانی دشمنی کا حساب لینے کا، لہذا ہم اس کی سامنے والی پارٹی کی فیور کرے اور ان لوگوں کے لیے ناانصافی کر دیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ جب تم انصاف کرنے بیٹھو، دوستی، دشمنی، ناراضگی، رشتہ داری، محبت، پرانا حساب چکانا، کچھ نہیں، کیا انصاف ہے، کیا حق ہے، اس کے مطابق دونوں کے درمیان میں فیصلہ کرو۔ یہ اسلام کی مبارک تعلیم ہے، اور صلح کرانے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں بہت اونچا مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں، سب بھائی بھائی ہے، ہمارا ایک رشتہ، ایک رشتہ داری، ایک ریلیشن شپ ہماری، وہ کیا، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے۔ پوری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے آپس میں کلمے کی وجہ سے بھائی بھائی ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا پوری دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر ایک مسلمان کو تکلیف ہوئے تو دوسرے مسلمان کو بے چینی ہونی چاہیے کہ میری یہ باڈی ہے، میرے پیر کے اندر کانٹا لگ جاوے تو ہاتھ یوں کہے گا کہ کانٹا تو پیر کو لگا ہے، تکلیف پیر کو ہوئے، میں تکلیف میں نہیں۔ آنکھ یوں کہے کہ کانٹا پیر کو لگا ہے، مجھے کوئی پڑی نہیں، میں تو میٹھی نیند سو جاؤں گی، بلکہ کانٹا پیر میں لگے گا تو نیند آنکھ کو بھی نہیں آئے گی، کھانا کھانے بیٹھے گو تو زبان اور منہ کو بھی کھانا اچھا نہیں لگے گا، پیر میں چبھن ہو رہی ہے۔ تو ایمان کے رشتے کا تقاضا یہ، ایمانی رشتے داری، کہ پوری دنیا کا کوئی مسلمان پریشان ہوئے تو اس کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھے، پوری دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اور کوئی بھائی دوسرے بھائی کے لیے کبھی برا نہیں چاہے گا، اپنے بھائی کے لیے اچھا چاہے گا کہ میرے بھائی کا اچھا ہو جاوے۔ لہذا پوری دنیا کے مسلمان کے لیے اچھا سوچو، اچھا چاہو، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کے اندر آپس میں صلح کراؤ، آپس کے اندر محبت کراؤ، ان کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب اور نیکی عطا فرمائیں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، لیکن صلح کراتے کرتے تم آپس میں ڈرتے رہنا۔ مدینہ میں دو بڑی فیملی تھی، ایک اوس، ایک خزرج، اور یہودیوں نے ان کو برسوں برس سے لڑوایا تھا، برسوں ہو گئے ان کی لڑائی کے، اس لیے کہ یہودی پراپر مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، وہ تو پیلسٹائن سے، سیریا سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، وہ باہر کے تھے، اور جو لوگ باہر سے کسی جگہ رہنے آوے ان کی پولیٹک ایسی ہوتی ہے، گندی پولیٹک، کہ پراپر لوگ آپس میں لڑتے رہے اور ہم لوگ چین سے رہے۔ تو ان یہودیوں نے آ کے مدینہ میں ایسی گندی پالیسی کی کہ مدینہ کے جو پراپر دو فیملی تھی، اوس اور خزرج، اور وہی بعد میں انصاری کہلائے، ان کو لڑانا چالو کیا تاکہ یہ دونوں لڑے اور ان کی لڑائی کے اندر ہم مدینہ میں آرام سے رہے، اور اس پالیسی کے اندر وہ کامیاب ہو گئے۔ کوبا کے اندر رہتے تھے یہودی لوگ، اور اوس خزرج کو لڑاتے، اتنا لڑایا، اتنا لڑایا کہ ایک آدمی مرتا تو مرتے مرتے بیٹے کو کہتا، بیٹا میرا بدلہ تو لینا، پھر وہ مرتا تو اپنے پوتے کو وصیت کرتا کہ تیرے دادا کا بدلہ تجھے لینے کا ہے، ایسی خطرناک لڑائی مدینہ میں تھی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایسی لڑائی تھی کہ پوری زمین میں، پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں جتنا سونا ہے، جتنی چاندی ہے، جتنا روپیہ ہے وہ خرچ کر ڈالو تو ابھی ان میں صلح ہونے کے کوئی چانسیس نہیں تھے، کوئی چانس نہیں تھا کہ صلح ہوئے ان کے درمیان میں. حالانکہ جھگڑے کی بنیاد کیسے ہوتی ہے؟ زیادہ تر. لیکن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں اور حضور نے دونوں فیملی میں صلح کرائی، بھائی ناراضگی ختم کرو، آج تک تم لڑتے تھے، جیسا بھی لڑتے تھے، لڑائی کرنے والوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. اور شب قدر جیسی مبارک رات، اس میں بھی لڑنے والوں کی اللہ مغفرت نہیں فرماتے، یہ حدیث میں آتا ہے. جن میں لڑائی ہوتی ہے، جن میں ناراضگی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالی شب قدر کے اندر بھی معاف نہیں فرماتے. سلام کلام چالو کرو، زیادہ نہیں تو کم سے کم سلام کلام کرو، بات چیت کرو، اور جھگڑے کو بند کرو، ٹھنڈا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان کو آ کر، تو حضور کے سمجھانے کی برکت سے عجیب ماحول ہو گیا کہ صدیوں سے، صدی کے صدی نکل گئی تھی ان کی لڑائی کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایسی محبت کرا دی کہ اوس اور خزرج سب کے سب آپس میں ایک ہو گئے، اور انصاری ہو کر کے اللہ کے دین کو پورے عالم میں چمکانے والے بن گئے. اللہ نے قرآن میں اس کا منظر کھینچا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولكن اللہ الف بینہم. اللہ فرماتے ہیں پوری زمین کی دولت اگر آپ خرچ کر دیتے تو ابھی ان میں صلح ہونے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا، لیکن اللہ نے حضور کی برکت سے، حضور کو وہاں پہنچا کر کے، دین کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، اسلام پر عمل کرنے کی برکت سے ان میں صلح کرا دی، اور ایسی صلح ہو گئی کہ سارے جھگڑے ختم ہو گئے. اسی لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم صلح کرانے والے بنیں، محبت کرانے والے بنیں، جھگڑے کرانے والے نہ بنیں. اور خطرناک بات تو یہ ہے، دو مسلمان میں ناراضگی اور لڑائی ہوئے، لڑائی کی آگ جلتی ہوئے، تو اس میں ہم لکڑے ڈالے، اس میں ہم کیروسین اور پیٹرول ڈالے، اس میں ہم گیس چھوڑے، یہ بہت خطرناک چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں ایسے لوگ نہیں جائیں گے جو لڑائی کو بھڑکاوے، لڑائی کو اور آگے بڑھاوے. اس کے پاس جا کے کہتا ہے اس نے تو یوں کیا، اس نے تمہارے لیے ایسا کہا، اب اس کو غصہ آئے گا. دوسرا ادھر جائے گا اور اس کو بھڑکائے گا، اور صلح کرانے کے بجائے لڑائی کو اور گرم کرے گا. ایسے فتین لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں گے نہیں. اللہ تعالی ہم کو اچھی توفیق عطا فرمائے. بھائی رمضان کے مبارک دن اور رات ہے، پتہ نہیں کون سی شب قدر ہو، جس کسی سے جھگڑا ناراضگی ہو بھول جاؤ. سب مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی، کم سے کم سلام چالو کر دو، کم سے کم. زیادہ تعلق رکھنے کے لیے میں ابھی نہیں کہتا، کم سے کم سلام کلام رکھو. سلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے ہو، خیریت سے ہو، اتنا تو چالو کر دو. اگر اتنا چالو کر دیں گے تو اس کی برکت سے شب قدر میں انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی، اتنی برکت سے. اور جہاں کہیں مسلمان میں جھگڑا ہوتا ہو، اپنی پوری کوشش سے صلح کرانے کی، اور کبھی جھگڑا زیادہ ہوئے ایسا کام کبھی کرنے کا نہیں. اللہ شیطان بننے سے ہماری حفاظت فرمائے اور صلح اور محبت کا کام کرنے والا اللہ ہمیں بنائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.